أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام علیکم. پیش خدمت ہے مفکر اسلام مولانا وحید الدین خان صاحب کی ایک کتاب حریت فکر کا صوتی ایڈیشن. مولانا وحید الدین خان صاحب کی تحریروں کا مقصد اسلام کا تعارف اور اسلام کے مطابق لوگوں کی فکری رہنمائی ہے. یہ وقت کی ایک نہایت اہم ضرورت ہے کہ اس لٹریچر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ اسلامی ذہن کی تشکیل ہو سکے. جو حضرات اس تعمیری اور دعوتی مشن کو امریکہ میں پھیلانے کے لیے تعاون کرنا چاہیں وہ براہ کرم اس ای میل ایڈریس پر رابطہ قائم فرمائیں: kkalimuddin@gmail.com kkalimuddin@gmail.com. تو آئیے اب سنتے ہیں حریت فکر. یہ کتاب چھوٹے چھوٹے مضامین پر مشتمل ہے اور اس کا مشترک مفہوم فکر و خیال کی آزادی اور اسلام. اظہار خیال کی آزادی. اسلام میں انسان کو مکمل فکری آزادی دی گئی ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام ہی نے پہلی بار انسانی تاریخ میں یہ انقلاب برپا کیا کہ ہر آدمی کو فکر و خیال کی آزادی ہو. اسلام سے پہلے تاریخ کے تمام زمانوں میں جبر کا نظام قائم تھا اور انسان فکری آزادی سے محروم تھا. فکری آزادی کوئی سادہ بات نہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمام انسانی ترقیوں کا راز اسی فکری آزادی میں چھپا ہوا ہے. فکری آزادی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس اعلیٰ نیکی کو حاصل کرتا ہے جس کو قرآن میں خوف بالغیب کہا گیا ہے، المائدہ آیت نمبر 94. یعنی خدا کی طرف سے ظاہری دباؤ کے بغیر خود اپنے ارادے کے تحت آزادانہ طور پر خدا کا اعتراف کرنا اور اس سے ڈر کر دنیا میں رہنا. جب تک مکمل آزادی کا ماحول نہ ہو، کسی کو اس ناقابل بیان لذت روحانی کا تجربہ نہیں ہو سکتا جس کو غیب میں خدا سے ڈرنا کہا گیا ہے، اور نہ یہی ممکن ہے کہ کسی کو اس اعلیٰ انسانی عمل کا کریڈٹ دیا جا سکے. آزادی فکر وہ چیز ہے جو آدمی کو منافقت سے بچاتی ہے. انسان ایک سوچنے والی مخلوق ہے، اس کا ذہن لازمی طور پر سوچتا ہے اور رائے قائم کرتا ہے. ایسی حالت میں اگر آزادانہ اظہار رائے پر پابندی لگا دی جائے تو لوگوں کی سوچ تو بند نہیں ہوگی، البتہ ان کی سوچ زبان و قلم پر نہیں آئے گی. جو ادارہ یا جو قوم یا جو ریاست اظہار خیال کی آزادی پر پابندی لگائے وہ آخر کار منافقوں سے بھر جائے گی. ایسے ماحول کے اندر مخلص انسان کبھی پرورش نہیں پا سکتے. اسی طرح فکری آزادی کا براہ راست تعلق تخلیقیت یعنی کریٹیویٹی سے ہے. جس سماج میں فکر و خیال کی آزادی ہو وہاں تخلیقی انسان جنم لیں گے، اور جس سماج میں فکر و خیال کی آزادی پر روک لگا دی جائے وہاں لازمی طور پر ذہنی جمود طاری ہو جائے گا، اور نتیجتاً یہ ہوگا کہ ایسے سماج میں تخلیقی ذہن کی پرورش اور اس کا ارتقاء ہمیشہ کے لیے رک جائے گا. اظہار اختلاف یا تنقید کے معاملے میں صحیح مسلک یہ ہے کہ لوگ اس معاملے میں اپنی غیر ضروری حساسیت کو ختم کر دیں، نہ یہ کہ خود تنقید و اختلاف کے عمل کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے اور یہی فطرت کا تقاضا بھی۔ حدیث میں مومن کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی حق دیا جائے تو وہ اس کو قبول کر لیں۔ یہاں حق سے مراد امر حق ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہ مومن وہ ہے جس کے اندر اعتراف حق کا مادہ کامل طور پر موجود ہو۔ جب بھی کوئی سچائی اس کے سامنے لائی جائے، جب بھی اس کی کسی غلطی کی نشاندہی کی جائے، تو کوئی بھی احساس اس کے لیے قبول حق کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس صفت کا کامل درجہ یہ ہے کہ آدمی خود ہی پیشگی طور پر اس انتظار میں رہے کہ کب کوئی بتانے والا اس کو اس قسم کی کوئی بات بتائے اور وہ خوش دلی کے ساتھ فوراً اسے اپنا لے۔ وہ اپنی اصلاح اور اپنی درستگی کا حریص بن جائے۔ یہی مومنانہ کیفیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے ان الفاظ میں ظاہر ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اس انسان پر رحم کرے جو میرے عیوب کا تحفہ مجھے بھیجے۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتراف حق ایک عبادت ہے، بلکہ وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے لیے آدمی کو سب سے بڑی قربانی دینا ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی قربانی اس کو سب سے بڑی عبادت بنا دیتی ہے۔ یہ قربانی اپنے وقار کی قربانی ہے، یہ اپنی بڑائی کو کھونے کی قربانی ہے، یہ حق کے لیے اپنے آپ کو بے قیمت کرنے کی قربانی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جبکہ آدمی جنت کی قیمت دے کر جنت میں داخلے کا استحقاق حاصل کر لیتا ہے۔ اس عظیم عبادت اور اس عظیم خوش قسمتی کا موقع کسی کو کب ملتا ہے؟ یہ موقع صرف اس وقت ملتا ہے جبکہ لوگوں کو اظہار خیال کی پوری آزادی ہو، جب کسی رکاوٹ کے بغیر ایک آدمی دوسرے آدمی پر تنقید کر سکے، جب معاشرے میں یہ ماحول ہو کہ کہنے والا بے تکلف اپنے بات کو کہے اور سننے والا کھلے طور پر اس کو سنے۔ جس طرح مسجد نماز باجماعت کی ادائیگی کا مقام ہے، اسی طرح اظہار خیال کی آزادی گویا وہ سازگار ماحول ہے جس کے اندر حق کو کہنے اور حق کو قبول کرنے والی عظیم نیکیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی طرح کے ماحول میں وہ معاملات پیش آتے ہیں جبکہ ایک شخص کو اعلان حق کا کریڈٹ دیا جائے اور دوسرے شخص کو قبول حق کا انعام۔ خدا کا تخلیقی نقشہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 کے مطابق قرآن میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ہدایت کا نظام ایمان بالغیب کے اصول پر قائم ہے، یعنی یہاں تمام حقیقتوں کو غیر مرئی حالت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی فکری قوتوں کو عمل میں لا کر ان پوشیدہ حقیقتوں کو دریافت کرے اور پھر ان کی کامل مطابقت میں اپنی زندگی گزارے۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ خدا کو اپنا بڑا بنائے، حالانکہ خدا کی بڑائی اس کی آنکھوں کے سامنے موجود نہیں۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ خدا کی پکڑ سے ڈرے، حالانکہ خدا کی تعذیبی طاقت پیونیٹیو پاور دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اسی طرح انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ داعیان حق کا ساتھ دے، مگر داعیان حق ہمیشہ عام انسان کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ ان کو پہچاننا صرف اس کے لیے ممکن ہوتا ہے جو ظاہر سے گزر کر باطن کی سطح پر دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہی عام دنیاوی چیزوں کا معاملہ بھی ہے۔ دنیا میں بے شمار مادی امکانات تھے، مگر وہ سب زمین کے اندر چھپا کر رکھ دیے گئے۔ ان مادی امکانات کو دریافت کر کے انہیں ایک ترقی یافتہ تمدن کی صورت دینا، یہ انسان کا کام تھا جو موجودہ زمانے میں بڑے پیمانے پر انجام دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ فطرت کا طریقہ عین وہی ہے جس کو فن تعلیم ایجوکیشن سسٹم میں اکتشافی طریقہ ڈسکوری میتھڈ کہا جاتا ہے۔ اس اکتشافی طریقہ ڈسکوری میتھڈ کو قابل عمل بنانے کے لیے انسان کو ایک اعلیٰ درجے کا ذہن دیا گیا جو امکانی طور پر ہر قسم کی ضروری صلاحیتوں سے بھرا ہوا تھا۔ انسان کا ذہن اس قابل تھا کہ وہ غور و فکر کر کے اشیاء کی حقیقتوں کو جانے، ایک طرف وہ اپنے خالق کو پہچانے اور دوسری طرف دنیا کے اندر چھپی ہوئی مادی نعمتوں کو دریافت کر کے انہیں اپنی تعمیر حیات میں استعمال کرے۔ پیغمبر کی حیثیت اس عمل میں ایک مستند رہنما کی ہے۔ خدا کا پیغمبر وہ بنیادی اصول دے دیتا ہے جس کی رہنمائی میں انسان اپنا اکتشافی سفر شروع کرے اور اس کو کامیابی کی منزل تک پہنچائے۔ اس طرح جو حقیقت ملتی ہے وہ آدمی کے لیے اس کی ذاتی دریافت سیلف ڈسکوری ہوتی ہے، وہ اس کی پوری شخصیت کو متاثر کرتی ہے، وہ اس کے لیے ابدی سرمایہ حیات بن جاتی ہے۔ مگر دنیا کی تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر انسانیت کے آغاز کے جلد ہی بعد بادشاہت کی صورت میں جبر یعنی ڈکٹیٹرشپ کا نظام قائم ہو گیا۔ تمام آباد دنیا کچھ بادشاہوں کے زیر قبضہ آ گئی۔ ان بادشاہوں نے اپنے اقتدار کو مستحکم بنانے کے لیے کامل جبر یعنی ابسولیوٹ ڈکٹیٹرشپ کا نظام اختیار کر لیا۔ اس طرح ساری دنیا میں آزادانہ فکر اور آزادانہ اظہار خیال کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ چیز جس کو آزادی اظہار یعنی فریڈم آف اسپیچ کہا جاتا ہے، وہ قدیم دنیا میں سرے سے موجود ہی نہ تھا۔ یہی جبر کا نظام ہے جس نے پچھلے زمانوں میں پیغمبروں کی بات کو چلنے نہیں دیا۔ پھر یہی جبر کا نظام ہے جو سائنسی دریافتوں اور ترقیوں میں مسلسل رکاوٹ بنا رہا، کیونکہ کوئی بھی تصور اپنے ارتقاء کے لیے آزادانہ سوچ اور آزادانہ بحث چاہتا ہے۔ قدیم نظام جبر میں اظہار خیال کی آزادی نہ تھی، اس لیے کھلا غور و فکر بھی اس زمانے میں ممکن نہ تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عامہ کے علاوہ وہ یہ خاص کام بھی سونپا گیا کہ وہ دنیا میں قائم شدہ جبر کے نظام کو توڑ دیں۔ اس کے لیے انہیں خصوصی طور پر تمام ضروری مدد فراہم کی گئی۔ چنانچہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے 100 سال سے بھی کم عرصے میں ساری دنیا میں یا تو شاہی جبر کے اداروں کو توڑ دیا یا اس کی بنیادیں اتنی کمزور کر دیں کہ اپنے وقت پر وہ خود ہی گر پڑے۔ اس سلسلے میں رسول اور اصحاب رسول نے جو جہاد کیا وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک قسم کا خدائی آپریشن تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جبر کے مصنوعی نظام کو توڑ کر آزادی فکر کے فطری نظام کو قائم کر دیا جائے، تاکہ انسان کے لیے ہر قسم کی دینی اور دنیاوی ترقی کا دروازہ کھل جائے۔ اسی نظام جبر کو قرآن میں فتنہ کہا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ اس نظام کے حاملین سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے، سورۃ الانفال آیت نمبر 39۔ اس آیت میں دین سے مراد دین شرعی نہیں ہے بلکہ دین فطری ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی تخلیقی اسکیم میں خلل ڈالنے والے ان ظالموں سے جنگ کرو، تاکہ فکری جبر کا غیر فطری نظام جو انہوں نے رائج کر رکھا ہے اس کا خاتمہ ہو، اور فکری آزادی کی بنیاد پر خدا کا مطلوب نظام دنیا میں قائم ہو سکے۔ مصنوعی حالت ختم ہو کر اصل فطری حالت زمین پر بحال ہو جائے، یہ کام اب مکمل طور پر ساری دنیا میں انجام پا چکا ہے، اور اس نے انسان کے اوپر ہر قسم کی سعادت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تواصی بالحق۔ قرآن میں سورۃ العصر کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں خسران اور گھاٹے سے صرف وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا کام کریں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران 110 آیت میں خیر امت یا بہتر گروہ کی خاص صفت یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم ہو۔ یہ تواصی بالحق اور امر بالمعروف کیا ہے؟ وہ حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ کوئی آدمی جب کوئی نادرست بات دیکھے تو وہ اس کو درست کرنے کی کوشش کرے، طاقت ہو تو ہاتھ سے اور طاقت نہ ہو تو زبان سے۔ تواصی بالحق اسی عمل کا ابتدائی درجہ ہے، اور امر بالمعروف اسی عمل کا اگلا درجہ یا مرحلہ۔ اس مطلوب شرعی عمل کو کسی سماج میں جاری کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہاں اظہار خیال کی مکمل آزادی ہو۔ ہر آدمی کے لیے یہ ممکن ہو کہ جب بھی وہ کسی خلاف حق بات کو دیکھے تو وہ کسی رکاوٹ کے بغیر کھلے طور پر اس کے بارے میں بول سکے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ حق اور ناحق کا اصل معیار قرآن و سنت ہے، نہ کہ کسی شخص کا اپنا خیال۔ اس لیے جب بھی کوئی شخص اس احساس میں مبتلا ہوگا تو وہ سب سے پہلے زبان یا قلم کے ذریعے اس کا اظہار کرے گا، تاکہ اس پر بحث شروع ہو۔ اس طرح بحث و مباحثے کے بعد یہ ثابت ہوگا کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز نادرست۔ اس طرح ثابت ہونے کے بعد صاحب اثر افراد کا یہ کام ہوگا کہ وہ اس کو حسب استطاعت عملاً نافذ کریں۔ گویا تواصی بالحق اور امر بالمعروف کی تعلیم کا تقاضا ہے کہ مسلم معاشرے میں دائمی طور پر اظہار خیال کی آزادی موجود رہے۔ اس قسم کی آزادی کے بغیر یہ شرعی عمل سرے سے اپنی صحیح صورت میں جاری ہی نہیں رہے گا۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہر شخص کو کسی روک ٹوک کے بغیر یہ آزادی حاصل ہو کہ وہ دوسروں کے بارے میں اپنی رائے دے سکے۔ اس عمل کے پیچھے اگر وہ واقعتاً نیک جذبہ کار فرما ہوگا تو اس کا یہ عمل قابل انعام ہوگا، اور اگر اس نے کسی برے جذبے سے یہ کام کیا ہوگا تو وہ خدا کے یہاں قابل سزا قرار پائے گا۔ قرآن میں حضرت مسیح کی زبان سے یہ آیت ہے کہ وجعلنی مبارکاً اینما کنت، سورۃ المریم آیت 31۔ مجاہد نے اس کی تفسیر میں کہا کہ معلماً للخیر، یعنی خدا نے مجھ کو خیر کا معلم بنایا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، سنن ابی داود کتاب الادب باب فی النصیحہ، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کے مانند ہے۔ جس طرح آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو اسی طرح مومن اپنے بھائی کو اس کی کمیوں سے آگاہ کرتا رہتا ہے بغیر اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھے اور دوسرے کو نیچا۔ یہی بات دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ بابرکت ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے خیر کا دروازہ کھولنے والا اور شر کا دروازہ بند کرنے والا بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی سچا خدا پرست ہو وہ خیر اور شر کے بارے میں انتہائی حساس ہوگا۔ اس کی یہ حساسیت اس کو مجبور کرے گی کہ جب بھی وہ کوئی خلاف حق بات دیکھے تو فوراً اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرے گا۔ تاہم یہ بات یک طرفہ نہیں ہے۔ خدا پرستی جس طرح آدمی کے اندر اظہار حق کا جذبہ ابھارتی ہے، اسی طرح وہ قبول حق کا جذبہ بھی آخری حد تک اس کے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ ایسا آدمی جس طرح دوسروں کے خلاف تنقید یا اظہار رائے کرتا ہے، وہ خود بھی ہر وقت اس کے لیے تیار رہتا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے امر حق پیش کیا جائے وہ فوراً اس کو قبول کر لے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر تنقید کا حق صرف اسی شخص کو ہے جو اسی شدت کے ساتھ خود اپنا بھی احتساب کرتا ہو۔ دوسروں کو نصیحت کرنا اسی کے لیے جائز ہے جو قلب و ذہن کی پوری آمادگی کے ساتھ اس کے لیے تیار رہے کہ جب بھی اس کے سامنے حق پیش کیا جائے گا تو انانیت یا وقار کا سوال اس کے لیے حق کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں بنے گا، وہ کھلے دل کے ساتھ فوراً اس کو قبول کر لے گا۔ تواصی بالحق یا امر بالمعروف کا کام اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جبکہ وہ دو طرفہ ہو۔ اگر وہ یک طرفہ ہو، ایک سنانے والا ہو اور دوسرا سننے والا، تو ایسے ماحول میں کبھی وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جو تواصی بالحق اور امر بالمعروف کے نظام سے مطلوب ہے۔ اختلاف میں رحمت۔ الجامع الصغیر میں یہ حدیث آئی ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ کچھ علماء نے اس حدیث کی صحت پر شک کیا ہے، مگر اس سے خطا نظر یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ قرآن اور حدیث کا پورا ذخیرہ جو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں خود علماء امت نے بے شمار اختلافات کیے ہیں۔ قرآن کی تفسیریں اختلافات سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح احادیث کی شرحوں کا یہ حال ہے کہ شاید کوئی بھی حدیث ایسی نہیں جس کی تشریح میں اختلاف موجود نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ اختلافات کیوں، اور یہ کہ یہ اختلاف رحمت تھا یا زحمت؟ قرآن ایسی ریاضیاتی زبان میں اتر سکتا تھا کہ اس کی تفسیر و تاویل میں کسی قسم کے اختلاف کی سرے سے گنجائش ہی نہ ہو۔ اسی طرح حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ اختیار کر سکتے تھے جو دو اور دو چار کی مانند ہوں، اور اس کا امکان ہی نہ ہو کہ ان کی شرح میں کوئی شخص اختلاف کا پہلو نکالے۔ اصل یہ ہے کہ اختلاف کوئی غیر مطلوب چیز نہیں، بلکہ وہ عین مطلوب ہے۔ اسی اختلاف کی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ لوگ قرآن و حدیث میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کریں۔ اسی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ اسلام ان کے لیے کوئی جامد چیز نہ ہو، بلکہ وہ ان کے لیے خود دریافت کردہ حقیقت بن جائے۔ اسی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ لوگوں کے اندر ذہنی سرگرمیاں جاری ہوں اور آخر کار ہر ایک مومن کو تخلیقی فکر کا حامل انسان بنا دیں۔ الزام تراشی اور عیب جوئی ایک جرم ہے، بلکہ وہ کمینہ پن ہے جو بلا شبہ سب سے بری اخلاقی صفت ہے، مگر علمی اختلاف جو سنجیدہ غور و فکر سے ابھرتا ہے وہ تو ایک نعمت ہے اور انسانیت کی ترقی کے لیے لازمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جو سماج اختلاف سے خالی ہو جائے وہ ترقی سے بھی خالی ہو جائے گا۔ انسان کا ذہن ایک بند خزانہ ہے، اس بند خزانے کو جو چیز کھولتی ہے وہ یہی اختلاف ہے۔ اختلاف رائے سے ذہن ترقی کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک انسان سپر انسان بن جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے یہ سوال نہیں ہے کہ اختلاف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اختلاف تو ہر وقت ہی ہر سطح پر اور ہر دینی معاملے میں موجود ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ دین میں روز اول سے آج تک جو بے شمار اختلافات پائے جا رہے ہیں ان کی توجیہ کیا کی جائے۔ گویا مسئلہ موجودگی کی توجیہ کا ہے، نہ کہ اس کو باقی رکھنے کا یا باقی نہ رکھنے کا۔ مثلاً آپ قرآن کا مطالعہ شروع کریں اور اس کے لیے کوئی مستند تفسیر لیں، مثلاً القرطبی کی الجامع الاحکام القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع ہوتے ہی آپ کو یہ فقرہ لکھا ہوا ملے گا، اس میں 27 مسئلے ہیں۔ گویا چار لفظ کے ایک جملے میں دو درجن سے زیادہ اختلافی مسائل۔ اسی طرح سور فاتحہ میں اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ چند سطر کی ایک سورہ کے مباحث پورے 43 صفحے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح 20 جلدوں کی یہ تفسیر آپ اس طرح پڑھیں گے کہ شاید اس کا کوئی بھی صفحہ اختلافی رائےوں اور اختلافی اقوال سے خالی نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ موضعین تک پہنچیں گے تو اس کی تفسیر میں دوسرے بہت سے اختلافات کے ساتھ یہ انتہائی نوعیت کا اختلاف آپ کو پڑھنے کے لیے ملے گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خیال کے مطابق یہ دونوں آخری صورتیں دراصل دعا ہیں، وہ قرآن کا حصہ نہیں۔ القرطبی پیج 251 والیوم 20۔ یہی معاملہ مزید اضافہ کے ساتھ حدیث کا ہے، آپ اس کی کوئی بھی شرح لیں، مثلاً صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کو لیجئے، آپ اس کو کھولیں تو پہلی حدیث یہ ملے گی کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ ایک متواتر حدیث ہے اور نہایت مستند ہے، مگر اس کی تقریباً 9 صفحہ کی تشریح میں 6 بار اختلف اور اختلفو جیسے الفاظ آئے ہیں۔ 13 جلدوں پر مشتمل پوری فتح الباری اسی طرح اختلافی تشریحات سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ فقہ اور عقائد کی کتابیں دیکھیں تو بظاہر ایسا معلوم ہوگا کہ وہ اختلافات کا ایک لا امتناہی جنگل ہیں۔ یہاں شاید کوئی ایک معاملہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اختلافی رائےوں سے خالی ہو۔ یہ اختلافات کوئی برائی نہیں، بلکہ وہ فکری مہمیز ہیں، وہ لوگوں کو سوچ پر ابھارتے ہیں، وہ ذہنوں کو متحرک کر کے انہیں ارتقاء کی طرف لے جاتے ہیں۔ نصیحت تعیب۔ قرآن میں حق کے دائیوں کے لیے نصح اور ناصح کے الفاظ آئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی کا کلام نصیحت کا کلام ہوتا ہے، یعنی اس کے لکھنے یا بولنے کا محرک صرف اصلاح اور خیرخواہی ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی دوسرا محرک نہیں ہوتا جس کے تحت وہ دوسروں کے بارے میں بولے یا دوسروں کے اوپر قلم اٹھائے۔ ناصح کا کلام ذمہ داری کے احساس کے تحت نکلتا ہے، وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور لکھنے سے پہلے تحقیق کرتا ہے۔ اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں خاموش رہا تو میں خدا کے یہاں پکڑا جاؤں گا۔ وہ شہرت یا اظہار خویش یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بولتا، وہ صرف اس لیے بولتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ بولنا اس کے لیے ایک فریضے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ وہ جس کے بارے میں بولتا ہے اس کے حق میں عین اسی وقت وہ دل سے دعا بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس لکھنے اور بولنے کی دوسری صورت وہ ہے جس کو عیب جوئی یا تنقیص کہا جا سکتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اس آیت میں والغوا فیہ کی تشریح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کی ہے کہ عیبوہ، یعنی اس پر عیب لگاؤ، اس کو دوسروں کی نظر میں برا بتاؤ تاکہ لوگ بھڑک کر اس سے دور ہو جائیں۔ نصیحت اگر خیرخواہی کے جذبے کے تحت نکلتی ہے تو تعیب اس کے برعکس بدخواہی کے جذبے کے تحت۔ عیب جوئی اور الزام تراشی کرنے والے کے پیچھے نفرت، حسد، انانیت جیسے منفی محرکات ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد دوسرے کی اصلاح کرنا نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کو گرانا اور بے وقت کرنا ہوتا ہے۔ نصیحت نہ صرف جائز ہے بلکہ وہ کار ثواب ہے۔ اس کے مقابلے میں تعیب و تنقیص یقینی طور پر حرام ہے، وہ صرف آدمی کے جرم میں اضافہ کرنے والی ہے۔ نصیحت صحت مند معاشرے کی علامت ہے اور تعیب صرف بیمار معاشرے کی علامت۔ جس معاشرے میں نصیحت کی فضا ہو وہاں لوگ ایک دوسرے کو اپنا سمجھیں گے، لوگوں کے درمیان اعتماد کی فضا ہوگی، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت کے جذبات ہوں گے۔ کوئی کسی کو غیر نہیں سمجھے گا، کوئی کسی کو شکی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کا استحصال کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مزید یہ کہ ایسے ماحول میں جب ایک آدمی دوسرے آدمی کے خلاف کوئی تنقیدی بات کہے گا تو سننے والا اس کو اپنے لیے وقار کا مسئلہ نہیں بنائے گا بلکہ اس کو ایک سادہ بات کے طور پر سنے گا۔ اس طرح یہ ممکن ہو جائے گا کہ دونوں کے درمیان کھلی گفتگو ہو، دونوں اپنی ذات کو الگ کر کے خالص حق تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور پھر جو بات درست ہو اس کو بخوشی قبول کر لیں۔ اس کے برعکس تعیب عیب جوئی کے انداز میں صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ عیب جوئی کرنے والے کی بات کو سن کر اگر دوسرا آدمی بھڑک اٹھے تو دونوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی، جو تمام برائیوں میں سب سے زیادہ سنگین برائی ہے۔ اور اگر بالفرض سننے والا متحمل مزاج ہے اور وہ اپنے خلاف عیب جوئی کو سن کر خاموش رہ جاتا ہے تب بھی وہ نقصان سے خالی نہیں۔ اول یہ کہ عیب لگانے والے نے اپنا وقت ضائع کیا، وہ اپنے اس وقت کو کسی صحت مند کام میں استعمال کر سکتا تھا۔ دوسرے یہ کہ معاشرے کے اندر یہ بری روایت قائم ہوئی کہ ایک دوسرے کے خلاف بے بنیاد الزام تراشی کی جا سکتی ہے۔ اس معاملے میں اسلام کی تعلیم اس حدیث میں ملتی ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ قول خیر وہ ہے جو ثابت شدہ حقیقت پر مبنی ہو، جس سے کوئی تعمیری فائدہ مقصود ہو، جو تمام تر اظہار حق کے جذبے کے تحت نکلا ہو، جو اصلاً خدا کے لیے ہو نہ کہ کسی انسان کے لیے، جو آدمی سنجیدہ ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، اس کے دماغ میں جب کوئی بات آتی ہے تو وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے، اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی بات فی الواقع کسی مثبت قدر کی حامل ہے تو وہ بولتا ہے، ورنہ وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ افکار کا ٹکراؤ۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو زمین پر بسایا تو پیشگی طور پر ان کو بتا دیا کہ نسل انسانی ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، بعدکم لبعد عدو، یہ گویا خدا کے تخلیقی نقشہ کریشن پلان کا ایک اعلان تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان جیسی ایک مخلوق جب دنیا میں آباد ہوگی تو اس کا یہاں آباد ہونا کوئی سادہ بات نہیں ہوگی، یہاں انسانوں کے درمیان اختلاف و نزاع کی صورتیں پیدا ہوں گی جو بعض اوقات شدید ہو کر عداوت تک جا پہنچیں گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس کے خالق نے ترقی کا کیا کورس مقرر کیا ہے۔ وہ کورس یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان خیالات کا ٹکراؤ ہو، اس سے انسان کی ذہنی صلاحیتیں جاگیں گی، اس کی تخلیقیت میں اضافہ ہوگا، اس کے نتیجے میں وہ نئی نئی دریافتیں کرتا چلا جائے گا۔ افکار کا ٹکراؤ اس کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو جگانے کا سبب بن جائے گا۔ اس پہلو سے دیکھیے تو اظہار رائے کی آزادی انتہائی طور پر ضروری ہے، کیونکہ اگر آزادانہ اظہار رائے نہیں ہوگا تو خیالات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا، اور جب خیالات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا تو ذہنی جمود نہیں ٹوٹے گا، انسان نئی حقیقتوں تک پہنچنے میں ناکام رہے گا۔ مثلاً اسلام کے دور اول میں جب قرآن کے اختلاف کی بنا پر لوگ قرآن کی تلاوت مختلف انداز سے کرنے لگے تو لوگوں میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ کون سی قرآن صحیح ہے اور کون سی قرآن غلط۔ اس کے نتیجے میں کتابت کے فن نے ترقی کی، پھر ایسا ہوا کہ لوگ قرآن کے معنی میں اختلاف کرنے لگے۔ اس نے بھی ایک لسانی بحث کا آغاز کیا جو یہاں تک پہنچا کہ مسلمانوں میں عربی زبان کے ماہرین پیدا ہوئے اور عربی کی ڈکشنریاں تیار کی گئیں جو پہلے موجود نہ تھیں۔ اسی طرح لوگ شرعی امور میں طرح طرح کے اختلافات کرنے لگے، اس کی وجہ سے زبردست بحثیں شروع ہوئیں۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اسلام میں علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم عقائد اور دوسرے علوم باقاعدہ صورت میں مدون ہو گئے وغیرہ۔ دور اول میں اگر یہ اختلافات پیش نہ آتے تو نہ ذہنوں میں بیداری پیدا ہوتی اور نہ علوم و فنون کا ارتقاء ممکن ہوتا۔ پھر یہ عمل یہیں نہیں رکا، عباسی خلافت کے زمانے تک پہنچ کر یہ ہوا کہ مسلمان ایشیا اور افریقہ کے پورے علاقے میں پھیل گئے، حتیٰ کہ وہ یورپ کے اندر داخل ہو گئے۔ اب ان کا فکری ٹکراؤ مصر، ایران، یونان وغیرہ ملکوں کے خیالات و افکار سے ہوا۔ اس کے فطری نتیجہ کے طور پر مسلمانوں کے درمیان عقلی بحثیں شروع ہو گئیں۔ یہ فکری ٹکراؤ آخر کار یہاں تک پہنچا کہ ایک نہایت طاقتور علم کلام مدون ہو گیا۔ یہ کام زیادہ تر عباسی خلیفہ المامون کے زمانے میں ہوا۔ المامون نہایت فراخ دل تھا، اس نے اس زمانہ کے اہل علم کو اظہار خیال کی پوری آزادی دے رکھی تھی۔ الاعلام پیج 142 والیوم 4۔ پھر یہ سیلاب یہیں نہیں رکا۔ علم و تحقیق کا یہ عمل مزید آگے بڑھ کر دوسرے علمی و فنی شعبوں تک پہنچ گیا۔ مسلمانوں میں فلسفہ، طب، ریاضی، بحریات، فلکیات، ارضیات کے ماہرین پیدا ہوئے۔ انہوں نے وقت کے تمام سیکولر علوم میں امامت کا درجہ حاصل کر لیا۔ پہلے مسلمانوں کا فکری ٹکراؤ دوسری قوموں سے ہوا تھا۔ جب مسلمان علمی ترقی میں آگے بڑھ گئے تو اب دوسری قوموں کا فکری ٹکراؤ مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے لگا۔ اس ٹکراؤ کے دوران مسلمانوں کے پیدا کردہ علوم اٹلی، اسپین، سسلی اور فرانس تک پہنچ گئے۔ اس کے نتیجے میں یورپ میں نیا سائنسی دور شروع ہوا جو آخر کار موجودہ صنعتی انقلاب تک جا پہنچا۔ مغرب کا سائنسی اور صنعتی انقلاب براہ راست طور پر دور اول کی مسلم بیداری سے ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ وہی عرب جب تک اپنے ملک کے حدود میں بند تھے، وہ کوئی علمی کارنامہ انجام نہ دے سکے، مگر جب اپنے ملک سے باہر نکلے اور بیرونی قوموں سے ان کا فکری اور ذہنی ٹکراؤ پیش آیا تو انہی لوگوں نے اتنی ترقی کی کہ وہ علم و فکر کے عالمی امام بن گئے۔ یہ سارا معجزاتی واقعہ آزادانہ فکری تبادلے کے نتیجے میں پیش آیا۔ تنقید یا اظہار اختلاف دراصل تبادلہ افکار ہی کا دوسرا نام ہے۔ کسی معاشرے میں جتنا زیادہ فکری آزادی ہوگی اتنا ہی زیادہ وہاں فکری تبادلہ ہوگا، اور اس فکری تبادلے کے دوران تنقید اور اظہار اختلاف کی صورتیں بھی پیدا ہوں گی۔ فطرت کا مقررہ کردہ یہی واحد ترقیاتی کورس ہے، افراد کے لیے بھی اور بحیثیت مجموعی پورے قوم کے لیے بھی۔ فطرت کا نظام۔ اسلام سے پہلے تقریباً 25,000 سال تک انسانی تاریخ کے آثار ملتے ہیں، مگر اس لمبی مدت تک انسان کوئی علمی ترقی نہ کر سکا۔ تمام علمی اور سائنسی ترقیاں بعد کو اس وقت شروع ہوئیں جبکہ اسلام نے قدیم شاہانہ جبر کے نظام کو توڑ کر دنیا میں فکری آزادی کے دور کا آغاز کیا۔ اس کا راز یہ ہے کہ ذہنی ترقی ہمیشہ تبادلہ افکار کے ذریعے ہوتی ہے، اور جبر اور تقلید کے نظام میں افکار کے تبادلے کا عمل پروسیس یکسر رک جاتا ہے۔ اسی بات کو امریکی ادیب والٹر لپمن نے ان لفظوں میں بیان کیا کہ جب تمام لوگ ایک طرح سوچیں تو کوئی بھی شخص بہت زیادہ نہیں سوچتا۔ When all think alike, no one thinks very much۔ اصل یہ ہے کہ حقائق کی دنیا ایک لامحدود دنیا ہے، مگر ایک شخص کا تنہا ذہن صرف محدود طور پر سوچ پاتا ہے۔ اس لیے اگر جبر اور تقلید کا ماحول ہو تو ہر آدمی صرف محدود واقفیت، لمیٹڈ نالج کا حامل ہوگا۔ اس کے برعکس اگر لوگوں کو سوچنے اور بولنے کی آزادی حاصل ہو تو لوگوں کے درمیان خیالات کا تبادلہ شروع ہو جائے گا۔ اب ہر آدمی دوسرے سے سیکھنا شروع کر دے گا۔ اس طرح مجموعی طور پر لوگ بہت زیادہ باتوں کو جان لیں گے۔ اس کے برعکس جہاں ایسا ماحول ہو جس میں تمام لوگ اپنے ہی دائرے میں سوچیں، تو ایسے ماحول میں لوگوں کی مجموعی واقفیت بھی بہت کم ہوگی۔ جب لوگوں کو سوچنے اور بولنے کی کھلی آزادی ہوگی تو لازماً اختلاف رائے پیدا ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کے نقطہ نظر پر تنقید کریں گے۔ یہ تنقیدی عمل ذہنی ارتقاء کا لازمی جز ہے۔ تنقید کا خاتمہ سادہ طور پر صرف تنقید کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ وہ ذہنی ارتقاء کا خاتمہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارے لیے انتخاب، چوائس، تنقید اور بے تنقید، کرٹیسزم اور نو کرٹیسزم میں نہیں ہے، بلکہ تنقید اور ذہنی جمود، کرٹیسزم اینڈ انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن میں ہے۔ اگر آپ تنقید کو بند کریں تو عملاً جو چیز باقی رہے گی وہ ذہنی جمود، انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن ہوگا، نہ کہ صرف بے تنقید صورتحال۔ فکری آزادی فطرت کے نظام میں معاونت، ہیلپ فل ہے، اور فکری پابندی فطرت کے نظام میں رکاوٹ۔ دربار الہی میں قرآن میں پہلے انسان آدم کی پیدائش کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد ہوا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو سارے نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتایا، بے شک تو ہی علیم و حکیم ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے آدم، ان کو بتاؤ ان لوگوں کے نام۔ تو جب آدم نے بتائے ان کو ان لوگوں کے نام، تو اللہ نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 اور 33۔ فرشتوں کا یہ قول اللہ سبحانہ و تعالی پر بظاہر ایک اعتراض تھا، مگر اللہ نے اس پر زجرو و توبیخ نہیں کی، بلکہ انہیں اصل منصوبے کی تفصیل بتائی۔ اس کے بعد ان کا اشکال اپنے آپ ختم ہو گیا اور شبے کی جگہ یقین واپس آ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آغاز انسانیت میں خود اپنی ذات کمال سے یہ نمونہ قائم فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں اعتراض یا اشکال ظاہر کرے تو خود اعتراض پر اسے مطعون نہیں کیا جائے گا، بلکہ اصل معاملے کی وضاحت کی جائے گی تاکہ مکمل صورتحال سامنے آ جائے، گویا جو واقعہ آئندہ تاریخ میں انسانوں کے درمیان پیش آنے والا تھا اس کو خدا اور فرشتوں کے درمیان واقع کر کے عملی طور پر بتا دیا گیا کہ اس طرح کے مواقع پر انسان کو کس قسم کا رویہ اپنانا چاہیے۔ اس واقعے میں یہ بھی مثال ہے کہ جب معاملے کی وضاحت کر دی جائے تو معترض کو فوراً اسے دل سے قبول کر لینا چاہیے۔ اس واقعے میں ایک طرف اگر اعتراض کا نمونہ ہے تو دوسری طرف اس میں اعتراف کا بھی اعلیٰ نمونہ موجود ہے۔ پیغمبر کی مثال، غزوہ بدر کے ابتدائی واقعات میں سے ایک واقعہ ابن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے تیزی سے بڑھے، آپ نے بدر کے قریب ایک چشمے کے پاس پڑاؤ کیا۔ اس وقت الحباب بن منظر بن الجموح نے کہا کہ اے خدا کے رسول، یہ مقام کیا ایسا ہے کہ یہاں اللہ نے آپ کو اتارا ہے جس میں ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم اس سے آگے بڑھیں یا اس سے پیچھے ہٹیں، یا کہ یہ ایک رائے ہے اور جنگی تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ رائے اور جنگی تدبیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، پھر تو یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں، آپ یہاں سے روانہ ہو کر آگے چلیے، ہم لوگ اس چشمے کے پاس اتریں جو قریش کے قریب ہے، اور پیچھے جتنے پانی کے گڑھے ہیں ان کو ناکارہ کر دیں، اور وہاں ایک حوض بنا کر اس کو پانی سے بھر لیں، پھر ان لوگوں سے جنگ کریں تاکہ ہم پانی پئیں اور وہ نہ پئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تم نے بہت ٹھیک رائے دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سب ساتھی اٹھ کر چلے، یہاں تک کہ جب قریش کے قریب ترین چشمے کے پاس پہنچے تو وہاں اتر گئے۔ پھر دوسرے چشموں کے متعلق آپ نے حکم دیا تو وہ ناکارہ کر دیے گئے۔ جس چشمہ پر آپ اترے تھے اس پر حوض بنا کر اس کو پانی سے بھر لیا گیا۔ الوداعیٰ والنہایۃ، پیج نمبر 267، والیوم 3۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اظہار رائے کا کھلا ماحول ہوتا تھا۔ ایک شخص نے جب آپ کی رائے کے خلاف رائے دی تو اس کو برا نہیں مانا گیا اور نہ اس پر غصہ کیا گیا، اس کے برعکس صرف یہ پوچھا گیا کہ تمہاری مختلف رائے کیوں ہے۔ جب اس نے وضاحت کی تو معلوم ہوا کہ اس کی رائے درست تھی، چنانچہ اس کی تعریف کی گئی اور فوراً اس کو قبول کر لیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو اختلاف رائے کا موقع دینا اور اس کو سن کر اس سے فائدہ اٹھانا بھی پیغمبر کی سنتوں میں ایک سنت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال۔ الاقرا بن حابث التمیمی اور عوینہ بن حسن الفزاری کا شمار مؤلفت القلوب میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی فتح کے دن ان میں سے ہر ایک کو تالیف قلب کے طور پر 100 اونٹ دیے تھے۔ البدایہ و نہایہ، پیج 141 والیوم 7۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ اونٹ انہیں آپ نے ان کے قبول اسلام سے پہلے دیا۔ ابن حمام نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں یہ دونوں صاحبان آپ کے پاس آئے، انہوں نے خلیفہ اول سے ایک زمین طلب کی۔ خلیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے پیش نظر مطلوبہ زمین انہیں دے دی اور ان کے کہنے پر اس کی ایک تحریر بھی لکھ کر ان کے حوالے کر دی۔ دونوں صاحبان تحریر لے کر باہر نکلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ خلیفہ نے فلاں زمین ہمیں دے دی ہے۔ حضرت عمر نے تحریر ان سے لے لی اور اس کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیز تم کو پہلے دی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے، لیکن اب اللہ نے اسلام کو عزت و طاقت دے دی ہے اور اس کو تم سے بے نیاز کر دیا ہے۔ تم اسلام پر قائم رہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہے۔ دونوں لوٹ کر دوبارہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور قصہ بتا کر کہا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو وہی خلیفہ ہیں۔ حضرت ابوبکر نے اس معاملے میں حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کیا اور صحابہ میں سے کسی نے بھی اس پر نکیر نہیں کی۔ التفسیر المظہری، المجلد الرابع، صفحہ 236۔ اس واقعے میں نہ صرف خلیفہ اول پر تنقید تھی بلکہ بظاہر ان کو توہین بھی تھی۔ مگر یہ واقعہ جب حضرت ابوبکر اور دوسرے صحابہ کے علم میں آیا تو انہوں نے ان ظاہری پہلوؤں کو کوئی اہمیت نہ دی، انہوں نے صرف یہ سوچا کہ با اعتبار حقیقت حضرت عمر کی رائے درست ہے یا غیر درست، اور جب محسوس ہوا کہ اصولاً وہ بالکل درست ہے تو سب نے اس کو قبول کر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال۔ حضرت عمر فاروق جب خلیفہ تھے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں تمہاری ہی طرح ہوں اور تم لوگوں میں سے صرف ایک ہوں، اس لیے تم میرے خلاف جو بات بھی محسوس کرو اسے آزادانہ طور پر کہہ سکتے ہو، اس معاملے میں تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ ایک بار مدینہ کی مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت عمر لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ میرے اندر اگر تم کوئی ٹیڑھ دیکھو تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ ایک لمحہ خاموشی طاری رہی، اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم اگر ہم نے آپ کے اندر کوئی ٹیڑھ دیکھا تو اس کو ہم اپنی تلواروں سے سیدھا کر دیں گے۔ اس کے بعد مسجد میں جو واقعہ پیش آیا وہ راوی کے الفاظ میں یہ تھا کہ حضرت عمر خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مسلمانوں میں ایسے افراد بنائے جو عمر کی ٹیڑھ کو اپنی تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد کی یہ مثال بتاتی ہے کہ تنقید و اختلاف کوئی مبغوض چیز نہیں بلکہ وہ انتہائی محبوب چیز ہے، حتیٰ کہ ایک عام آدمی اگر خلیفہ وقت کے خلاف غیر مؤدبانہ انداز میں بولے تب بھی اس کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تنقید کے وقت ناقد کو نہ دیکھو بلکہ اپنے آپ کو دیکھو۔ ناقد اگر تمہاری کسی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہے تو وہ عین تمہاری بھلائی کا کام کر رہا ہے۔ ایسے اچھے کام کو صرف اس لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے اپنی بات کہنے کے لیے نامناسب اسلوب اختیار کیا تھا۔ خلیفہ دوم کے اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو بڑے لوگ ہوں انہیں چاہیے کہ وہ آزادانہ اظہار خیال کا حوصلہ افزائی کریں، حتیٰ کہ خود اپنے آپ کو کھلی تنقید کے لیے پیش کریں، اور یہ پیش کرنا حقیقی طور پر ہو نہ کہ مصنوعی طور پر۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مثال۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے ایک روز حضرت عثمان سے بحث کی۔ انہوں نے کہا کہ میں تین چیزوں میں آپ سے افضل ہوں۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے جواب دیا، اول یہ کہ بیت الرضوان حدیبیہ کے وقت میں حاضر تھا اور آپ اس وقت غائب تھے۔ دوسرے یہ کہ میں بدر کے غزوے میں شریک ہوا اور آپ نے اس میں شرکت نہیں کی۔ تیسرے یہ کہ غزوہ احد کے موقع پر میں ان لوگوں میں تھا جو ثابت قدم رہے اور آپ اس میں ثابت قدم نہ رہ سکے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اس پر غصہ نہیں ہوئے بلکہ یہ بولے کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر اپنا عذر بیان کرتے ہوئے حضرت عثمان نے کہا کہ جہاں تک بیت الرضوان کا معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت کے تحت مجھے مکہ بھیجا تھا، اور غزوہ بدر میں جو ہوا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ پر مدینہ میں مقرر فرمایا تھا، اور جہاں تک غزوہ احد میں میری پسپائی کی بات ہے تو اللہ نے مجھے میری اس کوتاہی کے لیے معاف کر دیا۔ العبقریات الاسلامیہ صفحہ 571۔ اس واقعے میں حضرت عثمان پر براہ راست حملہ کیا گیا تھا۔ مذکورہ تینوں باتیں بظاہر ان کی شخصیت کو سخت مجروح اور مشتبہ کر رہی تھیں، مگر حضرت عثمان اتنی سخت بات کو سن کر بھی غصہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے ٹھنڈے طریقے سے کہا کہ بطور واقعہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے۔ پھر اس اعتراف کے بعد انہوں نے تینوں واقعے کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ تیسرے خلیفہ راشد کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ انتہائی سخت تنقید کو بھی ٹھنڈے ذہن کے ساتھ سنا جائے، اپنے آپ کو اشتعال سے بچاتے ہوئے سادہ طور پر اصل معاملے کی وضاحت کی جائے۔ علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی مثال۔ شورش پسند مسلمانوں کی ایک بھیڑ 35 ہجری میں مدینہ میں داخل ہوئی اور اس نے خلیفہ سوم حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اتنا خلفشار برپا ہوا کہ مدینہ 5 روز تک خلیفہ سے خالی رہا۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی۔ تاہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ اس بیعت پر متفق نہ تھا۔ اس کا مطالبہ تھا کہ پہلے عثمان کا خون کرنے والوں کو سزا دی جائے، اس کے بعد وہ خلیفہ چہرم کی اطاعت کریں گے۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی یہ کہتے تھے کہ پہلے خلافت کے معاملے کو مستحکم ہونے دو، اس کے بعد قاتلین کے خلاف ضرور کارروائی کی جائے گی۔ اس طرح مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے، ایک حضرت علی کے ساتھیوں کا اور دوسرا آپ کے مخالفوں کا۔ دونوں میں سخت اختلاف تھا، یہ اختلاف بڑھتا رہا یہاں تک کہ دونوں فریقوں کے درمیان جنگ کی نوبت آ گئی۔ حضرت علی اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے سے بصرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا اشتعال ختم ہو اور امت میں اتفاق پیدا ہو جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر بصرہ والے آپ کی بات نہ مانیں تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت علی نے کہا کہ ہم ان کو چھوڑے رہیں گے جب تک وہ ہم کو چھوڑے رہیں۔ کہنے والے نے کہا، اگر وہ لوگ آپ کو نہ چھوڑیں اور جنگ پر آمادہ ہو جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ حضرت علی نے کہا کہ ہم مدافعت میں لڑیں گے۔ ابو سلام الدلالی نے کہا کہ ہمارا حال اور ان کا حال کیا ہوگا اگر کل کے دن ان سے ہمارا ٹکراؤ ہو جائے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یا ان کا جو آدمی بھی قتل ہوگا اور اس کا دل پاک ہوگا تو اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کر دے گا۔ خلیفہ چہرم کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اختلاف اتنا بڑھے کہ باہمی طور پر جنگ کی نوبت آ جائے تب بھی مومن فریق ثانی کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھتا ہے۔ رائے کا اختلاف کسی بھی حال میں دل کے اختلاف یا بگاڑ کا سبب نہیں بنتا۔ ظاہرداری نہیں۔ قرآن کی سورت المائدہ آیت نمبر 107 میں وراثت کا قانون بتاتے ہوئے ایک آیت یہ آئی ہے کہ من الذین استحق علیہم الاولیانی، ان میں سے جن کا حق دبا ہے جو سب سے قریب ہوں میت کے۔ اس آیت کے لفظ اولیانی کی قرآت میں اختلاف ہے۔ حسن نے اس کو اولان پڑھا ہے اور ابن سیرین نے اس کو الاولین پڑھا ہے۔ القرطبہ پیج 359 والیوم 6۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابی بن کعب نے یہ آیت پڑھی اور الاولیانی کی قرآت اپنے لحاظ سے کی، جو کہ خلیفہ دوم عمر فاروق کی قرآت سے مختلف تھی۔ حضرت عمر نے اس کو سن کر کہا کہ تم نے جھوٹ کہا، کذبتا۔ حضرت کعب نے جواب میں کہا کہ تم خود زیادہ بڑے جھوٹے ہو، انت اکذب۔ ایک شخص نے اس کو سن کر حضرت کعب سے کہا کہ تم امیر المومنین کو جھوٹا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تم سے زیادہ امیر المومنین کی حق کی تعظیم کرتا ہوں، لیکن میں نے ان کو اللہ کی کتاب کی تصدیق کے معاملے میں جھٹلایا ہے۔ میں نے اللہ کی کتاب کی تکذیب کے معاملے میں امیر المومنین کی تصدیق نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ انہوں نے ٹھیک کہا۔ حیات الصحابہ پیج نمبر 74-75 والیوم 2۔ یہ گفتگو دو بڑے صحابی کے درمیان ہوئی۔ معترض صحابی نے ایسا نہیں کیا کہ وہ مختلف قرأت کو سن کر یہ کہتے کہ یا شیخ، یا فضیلت الاستاذ، اسمح لی، لاللہ کا قطعتا فی القراء، بلکہ اپنی اندرونی کیفیت کے مطابق بے تکلف ان کی زبان سے نکلا کہ کذبتا، تم نے جھوٹ کہا۔ اس واقعہ سے ایک اہم اصول اخذ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کسی شرط کے بغیر ہونی چاہیے۔ شرط عائد کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے دل میں کچھ ہو اور الفاظ کے ذریعے اس کا اظہار وہ کچھ اور انداز میں کریں۔ یہ طرز کلام دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر ظاہرداری پیدا کرے گا، اور ظاہرداری آخر کار ریاکاری کی صورت اختیار کر لے گی۔ ایک بات جس کو آدمی حق سمجھے، فطری طور پر وہ اس کو بے کم و کاست ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کے اوپر مصنوعی پابندی لگائی جائے تو وہ شدید تر نقصان کا باعث بن جائے گی۔ وہ لوگوں کے اندر دوہرا شخصیت، ڈوئل پرسنالٹی کی تشکیل کرے گی۔ سوال و جواب۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مسلمانوں کا ایک طبقہ آپ کا پابند ہو گیا۔ اس نے زبردست بدشاد برپا کیا، دو لڑائیاں ہوئیں جن میں تقریباً 40,000 مسلمان مارے ہیں، حتیٰ کہ اگر حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ اس خلف شاد کے زمانے میں آپ کے مخالف گروہ کا ایک آدمی آپ سے ملا، اس نے آپ سے کچھ ناپیدانہ سوال کیا۔ اس نے کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ کی خلافت کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان اتنا اختلاف اور انتشار پیدا ہو گیا، حالانکہ ہم ابوبکر عمر خلیفہ تھے تو ان کے زمانہ میں اس طرح کے اختلافات پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت علی نے جواب دیا، اس لیے کہ ابوبکر عمر میرے جیسے لوگوں کے اوپر حاکم تھے اور میں آج تمہارے جیسے آدمی کے اوپر حاکم ہوں۔ مقدمہ ابن خلدون، صفحہ 211۔ اس اعتراض و جواب سے ایک اہم حقیقت واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے، وہ یہ کہ صحیح اسلامی حکومت کے قائم ہونے کی سب سے اہم شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ سماج کے اندر واضح طور پر اس کے موافق حالات ہوں۔ حضرت علی کے جواب کے الفاظ میں یہ کہنا پوچھا گیا کہ صالح سیاسی نظام کے بیان کی شرط یہ ہے کہ ایک طرف صدر ریاست، دوسری طرف ابوبکر و عمر جیسا ایک مرد بیٹھا ہوا، اور دوسری طرف معاشرے پر اصحاب رسول جیسے لوگوں کا ہوا۔ خلافت مثل عمر کے ہاتھ میں اور معاشرہ امثال علی پر مشتمل۔ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے دور اول میں اس طرح یہ معاملہ تھا کہ ایک عام آدمی وقت کے خلیفہ سے براہ راست آپ کا نام سوال کر سکتا تھا، اور خلیفہ متقدم انداز نے اس کا جواب دیا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں سوال و جواب کا پورا ماحول ہو تو کس طرح اونچے ہوئے جذبوں کی صفائی ہوتی ہے، کس طرح بڑے بڑے اشکالات کا حل خود متعلق شخصیتوں کے لیے منخواہ ہو کر سامنے آتا ہے۔